അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മൻ കാന നബിയ്യം വആദമു ബൈനൽ മാഇ വത്തീൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ് ഫഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നല്ലാഹു വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലാ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم. آج ہم آپ حضرات کے سامنے عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت رہبر شریعت رہنمائے طریقت واقف اسرار حقیقت کاشف اسرار معرفت حجت الاسلام ابو حامد امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی سوان حیات اور آپ کی حیات و تعلیمات کے بارے میں بیان کریں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. ہم نے اس موضوع کا انتخاب اس وجہ سے بھی کیا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال اسی ماہ مبارک کی 14 تاریخ کو ہوا. سن 555 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا اور آپ کی ولادت ہے 450 ہجری شہر توس میں ولادت باسعادت ہوئی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا اسم مبارک محمد، کنیت ابو حامد اور لقب حجت الاسلام. وقت کے جید علماء سے علوم دین کی تکمیل فرمائی جن میں حضرت احمد بن محمد راز کافی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس وقت کے جلیل القدر عالم دین تھے. آپ نے ان سے فقہ کی کتابیں پڑھیں. اس کے بعد وہاں سے جرجان تشریف لے گئے اور وہاں امام ابو نصر اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ سے مزید کتب آپ نے پڑھی. اس کے بعد وہاں سے نیشاپور تشریف لے گئے اور امام الحرمین امام ابو المعالی جوہنی رحمۃ اللہ علیہ سے مزید علوم و فنون کی کتب آپ نے پڑھی. ایک علمی پیاس تھی، ایک شوق تھا، ایک لگن تھا، وہ شوق آپ کو کشاں کشاں لیے پھر رہا. جہاں پتہ چلا کہ یہاں علم دین کا کوئی نہ کوئی مدرسہ ہے، کوئی عالم دین ہے، وہیں آپ پہنچ گئے اور ان سے کسب علم کیا، کسب فیض کیا. اس کے بعد بغداد تشریف لائے اور مدرسہ نظامیہ میں، بلکہ آپ کو بغداد آنے کی دعوت دی گئی. وہاں کے جو ایک بہت بڑا ایک اس ادارے کا پرنسپل آپ کہیں یا جو بھی فاؤنڈر اس ادارے کا، اس نے آپ کو دعوت دی کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اس مدرسہ نظامیہ میں تدریس کے فرائض انجام دیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرمایا اور بغداد تشریف لے گئے. جس وقت مسند تدریس پر رونق افروز ہوئے، دور دراز مقامات سے لوگ اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے آنے لگے. مشرق سے، مغرب سے، جنوب سے، شمال سے، چاروں طرف سے تشنگان علوم بغداد پہنچنا شروع ہو گئے. اور کیفیت یہ تھی کہ جو بھی آپ کی محفل میں بیٹھتا تھا اور جو کچھ آپ کی زبان سے نکلتا تھا، آپ اس کے قلوب اور اذہان میں اتار دیا کرتے، قلب اور ذہن میں بات اتر جاتی تھی. ایک چیز ہے نا، ایک بات کہی گئی اور اس کے بعد ذہن سے نکل گئی، لیکن آپ کی شان یہ تھی کہ جو بات زبان سے نکلی وہ صرف ذہن ہی میں نہیں، دل میں بھی اتار دی. سلسلہ چلتا رہا، لیکن دل میں ایک تڑپ ہے، ایک بے چینی ہے، ایک بے قراری ہے. علم کامل ہو گئے، ہزاروں شاگرد ہیں اور بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد کسب علم کر رہے ہیں، کسب فیض کر رہی، آپ کی محفل میں حاضر ہو رہی، علوم و فنون کا درس لے رہے ہیں، لیکن خود آپ کے دل میں ایک بے چینی بے قراری، اور وہ بے چینی بے قراری کیا تھی؟ روحانیت کی تلاش، کوئی اللہ کا نیک بندہ مجھے ایسا مل جائے جو میری روحانی پیاس کو بجھا دے. وہ مرد قلندر جو مسند تدریس پر بیٹھ کر دوسروں کی علمی پیاس کو بجھا رہا تھا، خود اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے بے چین بے قرار. ان کے لیے کس چیز کی کمی تھی؟ ہزاروں شاگرد تھے، عزت مرتبہ شہرت عظمت سب کچھ تھی، دور دراز سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے. لیکن ایک دن دل پر ایک ایسا اثر ہوا کہ سب کچھ چھوڑ کر مکہ معظمہ روانہ ہو گئے، ساری تزئین و آرائش ترک کر دی، ایک کمبل اپنے جسم پر لپیٹ لیا اور مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو. وہاں پر کافی عرصے رہے، وہاں کے علماء سے مشائخ سے قصبے فیض کیا، اور اس کے بعد پھر سفر کرتے ہوئے پیر کی تلاش میں گھوم رہے. روحانی پیاس بجھانے کے لیے کوئی اللہ والا ایسا مل جائے جو میری روحانی پیاس کو بجھا دے. کشاں گھوم رہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، گھومتے گھومتے آپ اللہ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے حضرت ابو علی فضل بن محمد بن علی الشیخ زاہد الفارمدی رحمت اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے ایک باکمال بزرگ تھے، یعنی علم میں بھی، تقوی میں بھی، پرہیزگاری میں بھی، روحانیت میں بھی بلند مقام رکھتے تھے. ایک ہوتا ہے نا صرف عالم، اور ایک ہوتا ہے عارف، دونوں میں فرق ہے. عالم کے معنی ہیں جاننے والا، اور عارف کے معنی پہچاننے والا، سمجھئے نا، جاننا اور ہے پہچاننا اور ہے. جانتے تو سب ہیں لیکن پہچانتا کم ہے. جاننے والے بہت ملیں گے، پہچاننے والے کم ملیں گے. تو علم ظاہر کو حاصل کرنے والا عالم ہے، اور علم باطن کو حاصل کرنے والا عارف ہے. عالم جانتا ہے، اور عارف جانتا بھی ہے پہچانتا بھی، ٹھیک ہے. اور کیسے پہچانتا ہے؟ پہلے وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، پھر اپنے رب کو پہچانتا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. خیر وہ بالکل ایک الگ بحث ہے، اس پر ایک پوری نشست میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. سر دست ہمارا موضوع حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حاضر ہو گئے حضرت شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، ان کے دست مبارک پر بیعت کی. اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ عالم تھے، وقت کے جید امام تھے، علوم اور فنون کے جامع تھے، لیکن پیر کی ضرورت تھی. ضرورت نہ ہوتی تو نہ جاتے، سوچ لیتے میں تو عالم ہوں، میرے ہزاروں شاگرد ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے سامنے جھکنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے قصبے فیض کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی. لیکن جانتے تھے کہ بغیر پیر کے معرفت حاصل نہیں ہوگی، بغیر اللہ والے کے دامن پکڑے ہوئے معرفت حاصل نہیں ہوگی. اس لیے باطنی علوم کو حاصل کرنے کے لیے، معرفت خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے حضرت شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کر لی. اب انہوں نے آپ کی روحانی تربیت شروع کی. علم ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، استاد العلماء ہیں، شیخ الحدیث ہیں، امام ہیں، وقت کے بڑے بڑے علماء آپ کو امام تسلیم کر رہے ہیں، امام غزالی. لیکن جب ان کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اب کیا ہوا؟ پہلے ظاہری طور پر مقبول تھے، بیعت کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں بھی مقبول ہو گئے، وہاں بھی مقبول ہو گئے. کیسے؟ صاحب دعائیں حفظ البحر حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں نا آپ لوگ، جانتے یا نہیں جانتے؟ جو پڑھتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، جو بھی دعائے حفظ البحر کو پڑھے گا وہ حضرت شیخ کو ضرور جانے گا. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دونوں پیغمبر سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، یہ دونوں پیغمبر ان کے ساتھ. اور میں نے دیکھا کہ امام غزالی سامنے کھڑے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام غزالی کی طرف اشارہ کیا اور ان دونوں پیغمبروں سے، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ کی امت میں ایسے پائے کا کوئی عالم ہے؟ کیا آپ کی امت میں اس پائے کا، اس مرتبے کا کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے نفی میں جواب دیا، ہماری امت میں ایسا عالم نہیں. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امام غزالی بارگاہ رسالت میں بھی مقبول ہے، سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، جو وہاں مقبول ہے وہ ہر جگہ مقبول ہے، جو وہاں مقبول ہیں وہ ہر جگہ مقبول ہے، اور جو وہاں سے رد کر دیا گیا وہ ہر جگہ رد کر دیا گیا. اصل مقبولیت وہی ہے. اسی لیے لوگ دنیاوی شہرت کی کوشش کرتے ہیں، دنیاوی مقبولیت کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ والے بارگاہ رسالت میں مقبولیت کی کوشش کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اگر وہاں مقبول ہو گئے تو پوری کائنات میں مقبول. غوث اعظم وہاں مقبول ہیں، غریب نواز وہاں مقبول ہیں، بابا فرید وہاں مقبول ہیں، مخدوم سمنانی وہاں مقبول ہیں، مجدد الف ثانی وہاں مقبول ہیں، امام غزالی وہاں مقبول ہیں، پوری کائنات میں مقبول. اور ایسے مقبول ہیں کہ وصال کو 600, 700, 1000 سال تک بزرگان دین کو ہو گئے، لیکن نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے. تو بارگاہ رسالت میں مقبول ہو گئے، اور مقبولیت کی سند ملی امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کے خواب سے. اور یہ بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، اگر ایک عام آدمی خواب دیکھے تو بات الگ، اور کوئی اللہ کا ولی خواب دیکھے تو پھر اس کا مقام الگ ہے، اس کا مرتبہ الگ ہے، اور اس کا درجہ الگ ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول. اب یہاں پر ایک ضروری بات جو بڑے غور سے آپ حضرات سنیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی تربیت ان کے والد ماجد اور خاص طور پر والدہ محترمہ نے فرمائی. اور یاد رکھیے، انسان کی شخصیت میں، اس کے کردار میں اس کی تربیت کا بہت دخل ہوتا. اسی لیے اپنے بچوں کی تربیت بہت احتیاط سے کیجیے، بچوں کی تربیت بہت احتیاط سے کیجیے، خیال کے ساتھ کیجیے. کہتے نہیں بڑا ہو جائے گا تو سمجھ لے گا، بڑا ہو جائے گا تو نماز پڑھ لے گا، ماں باپ کے سامنے زبان چلا رہا ہے کوئی روکتے نہیں، بڑا ہو جائے گا سمجھ لے گا، جب بڑا ہوگا تو نہیں سمجھے گا. بچپن سے سکھاؤ، بچپن سے ادب سکھاؤ، بچپن سے نماز سکھاؤ، بچپن سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، تو بڑا ہوگا تو سچا اور پکا سنی مسلمان بنے گا، مرتے دم تک رہے گا، پھر ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا. آج جو بھٹک جاتے نہیں ادھر ادھر، ادھر کا سنا تو ادھر چلے گئے، ادھر سنا تو ادھر چلے گئے، کوئی تبلیغ میں، کوئی ادھر، کوئی ادھر، اسی لیے کہ بنیاد مضبوط نہیں ہے. بنیاد اگر مضبوط ہو جائے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن آدمی ادھر سے ادھر نہ ہو، استقامت کے ساتھ رہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے جلیل قدر امام. آپ کی والدہ محترمہ نہایت متقیہ پرہیزگار خاتون. ایک بڑا دلچسپ واقعہ، اچھا یہ دو بھائی تھے، امام محمد غزالی اور امام احمد غزالی، جن کا ذکر ہم اس وقت کر رہے ہیں، یہ ہے امام محمد غزالی رحمت اللہ، یہ بڑے بھائی، اور ان کے چھوٹے بھائی کا نام احمد غزالی. محمد اور احمد کا فرق، بڑے والے محمد غزالی اور چھوٹے والے احمد غزالی. اب آپ دیکھیں ان کی تربیت کس انداز سے ہوئی، اور تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ دونوں بھائی علم اور فضل میں بھی، اور تقوی و پرہیزگاری میں بھی، ظاہری علوم میں بھی اور باطنی علوم میں بھی ایک مقام کو پہنچے. اور کیفیت کیا تھی، وہ جو دلچسپ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، امام احمد غزالی اپنے بھائی امام محمد غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو ایک دن انہوں نے والدہ محترمہ سے شکایت کی. کس نے؟ امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے، بڑے بھائی نے. اما یہ چھوٹا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس سے پوچھو کیوں نہیں پڑھتا؟ اس لیے کہ لوگوں پر غلط اثر پڑتا. لوگ کہتے ہیں یہ سگا بھائی سگے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ. بھائی بھائی تو گھر میں رہتے نا ساتھ، پتہ نہیں اس کا کیا کوئی عمل ایسا ہے کہ اس کے پیچھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. سگا بھائی سگے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لوگوں پہ غلط اثر پڑتا. آپ اس کو بلائیے، اس سے پوچھیں کیوں نہیں نماز پڑھتا. اب سنو ان کا جواب. ماں نے بلایا احمد غزالی، بیٹا تم اپنے بھائی محمد غزالی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا اماں میں نماز کیا پڑھوں، یہ جب نماز پڑھاتے ہیں تو مسئلے سوچتے رہتے، ان کا دھیان اللہ کی طرف تھوڑی ہوتا ہے، مسئلوں کی طرف ہوتا ہے. اب دیکھو ان کا کشف، پیچھے کھڑے نیت باندھ کے اور آگے امام جو سوچ رہا ہے ان کو پتا ہے. ہے کسی کا اتنا کشف؟ امام جو سوچ رہا ہے آپ پیچھے کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ارے بعض دفعہ تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس نے کون سی آیت پڑھی، ہوتا ہی نہیں ہوتا. یعنی غفلت کا یہ حال ہے ہماری، نیت ادھر باندھی، ذہن کہیں اور، ابھی نماز پڑھ کے جانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی بیوی نے بلایا، بچوں نے یہ کرنا ہے. اب سلام پھیر کے پوچھ رہے امام نے کون سی آیت پڑھی تھی، نہیں پتا، پتا ہی نہیں. کیوں؟ پریزنٹ مائنڈ نہیں ہے، ذہن حاضر ہی نہیں، تو کیسے؟ لیکن وہ تو اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تھے. کہنے اماں میں نماز کیا پڑھوں، ان کا دھیان اللہ کی طرف تھوڑی ہوتا ہے، مسئلوں کی طرف ہوتا ہے. یہ تو نیت باندھتے مسئلے سوچتے رہتے، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا کہ ان کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے، مسئلوں کی طرف. ماں نے کہا اچھا اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے؟ کہہ رہے نہیں، مسئلوں کی طرف، اس وجہ تم نہیں پڑھتے. میرے خیال سے تم دونوں ایک جیسے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ لیا کرو. کہا کیوں؟ کہا تو اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں، مسئلوں کی طرف. تو تیرا کون سا اللہ کی طرف؟ تیرا اس کی طرف. یہی بات ہے نا، تم سوچ رہے اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں، مسئلوں کی طرف ہے، تو تمہارا اللہ کی طرف کا، تمہارا ان کی طرف، ان کا مسئلوں کی طرف. دونوں بھائی ایک جیسے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ لو. درجے مرتبے والی ماں تھی، جس نے احمد غزالی محمد غزالی جیسے بچے جنے ہیں وہ ماں بھی تو ماں تھی. ماں کے خون کا اثر ہوتا، ماں کے دودھ کا اثر ہوتا، اس دودھ کی تاثیر ہوتی ہے انسان کے جسم میں، کردار میں، گفتار میں. اسی لیے کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، بہادری، صبر، استقلال، استقامت کے واقعات سنے، اس نے پکار کر کہا کیا اس امت میں دوسرا حسین نہیں ہوا؟ اس امت میں دوسرا حسین نہیں ہوا؟ جواب دینے والے نے کہا دوسرا حسین اس لیے نہیں ہوا کہ کوئی دوسری ماں فاطمہ نہیں ہوئی. پہلے فاطمہ زہرا جیسی ماں ہو تب حسن حسین جیسے فرزند ہوں. اصل بات یہ ہے، ماں کی تربیت کا اثر ہوتا، ماں کے خون کا اثر ہوتا ہے، ماں کے دودھ کی تاثیر ہوتی ہے. تو جس ماں نے امام جیسے بچے جنے ہوں، احمد غزالی محمد غزالی، وہ ماں بھی تو پھر ماں ہی تھی، آج کل کی ماؤں کی طرح نہیں. تو اس لیے اولاد کی تربیت پر خاص توجہ دی. مجھے یاد نہیں کہ شاید ہم نے اس پر کوئی نشست کی ہو، اور اگر نہیں کی تو انشاءاللہ تربیت اولاد پر ایک نشست علیحدہ سے کریں گے، یہ بڑی ضروری. لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد راہ سے بے راہ ہو جاتی، کسی کا منہ ادھر ہے تو کسی کا ادھر. بچپن سے اگر آپ تربیت دے دیں تو مرتے دم تک اس پر قائم. بچپن سے اگر نماز کی عادت پڑ جائے تو مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑے گا. کسی سے کہو نہیں جی بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا، ابھی تو بچہ ہے، ابھی مسجد میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے، کسی محفل میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے، بڑا ہوگا تو چلا جائے گا. بڑا ہوگا تو پھر محفل میں نہیں جائے گا، پھر وہ جائے گا سینما کی طرف، پھر وہ جائے گا بازاروں کی طرف، پھر ادھر ادھر جائے گا. اس لیے بچپن سے تربیت کرو تاکہ اتنا ٹھوس ہو جائے کہ مرتے دم تک اس جگہ سے نہ ہلے. جو عقیدہ بچپن سے بنا دو گے مرتے دم تک وہی عقیدہ رہے گا. سمجھ گئے بات؟ تو اس طرف خاص توجہ دے. تو حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ، جن کا ذکر مبارک آج ہم کر رہے ہیں، آپ نے کتاب لکھی احیاء العلوم، بہت سی کتابیں ہیں، بعد نے لکھا کہ آپ کی کتابوں کی تعداد 73، اور مسلم مورخین نے لکھا کہ آپ کی کتابوں کی تعداد 90 تک ہے. 90 کتابیں آپ نے تحریر فرمائیں، جس میں مکاشفت القلوب، کیمیائے سعادت، احیاء العلوم اور دیگر کتب جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں. اور بڑی محنت سے، بڑے شوق سے، لوگوں کی اصلاح کے غرض سے آپ نے وہ کتابیں تحریر فرمائیں، اور آج بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ان کتابوں میں یہ تاثیر ہے کہ جب آپ وہ کتاب کھول کر بیٹھ جائیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ امام آپ سے مخاطب ہیں، وہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں، وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں. اور یاد رکھیے، جس شخص میں روحانیت ہوتی ہے اس کی زبان میں اثر ہوتا ہے، اس کی زبان میں اثر ہوتا ہے اور اس کی تحریر میں اثر ہوتا ہے. اس کا کلام نثر میں ہو یا نظم میں ہو، اس میں اثر ہوتا ہے. اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، نظم کی مثال آپ یہ دیکھ لیں، آج کل کے شاعر بھی کلام لکھتے ہیں نا، لکھتے ہیں نا کلام. اور ایک سعدی نے بھی لکھا، مولانا جامی نے بھی لکھا، اعلی حضرت نے بھی لکھا، دیگر نے لکھا. آج بھی پڑھ لو تو وہی کیفیت، کیوں؟ ان کے کلام کے ساتھ ان کی روحانیت شامل. جس عشق اور محبت میں ڈوب کر انہوں نے لکھا ہے، کتنے سال گزر جائیں ان کا کلام زندہ ہے، اس لیے کہ لکھنے والا اپنی قبر میں زندہ. تو اصل روحانیت کی بات ہے، گفتگو کرے تو دل پر اثر اور تحریر کرے تو دل پہ اثر. یہ چیز تو احیاء العلوم کو اگر آپ اپنے مطالعے میں رکھیں، اس میں ساری چیزیں ہیں. 4 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب، اور ہر جلد میں 10 ابواب ہیں. پہلے میں عبادات، دوسرے میں معاملات، تیسرے میں مہلکات، اور چوتھی میں منجیات. کیا مطلب؟ پہلے عبادات کا ذکر کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں آپ نے بالکل کھول کے بیان فرما، اس پر عمل کرو. دوسری جلد میں معاملات، کس طرح ہمیں چلنا ہے، پھرنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، گفتگو کرنی ہے، کیسے معاملات کیسے کرنے ہیں، لین دین کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر. اور تیسری میں مہلکات، وہ چیزیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی، انسان کو تباہ کرنے والی، ان چیزوں کا بیان. بیان تو کافی لمبا ہے، میں صرف ایک چیز بیان کر دوں کہ وقت مختصر ہے. آپ نے ایک باب باندھا، آفات اللسان، زبان کی آفتیں، زبان کی آفتیں، تباہ کاریاں. اس زبان سے کیا کیا آفتیں ہوتی ہیں، کیا کیا تباہ کاریاں ہوتی ہیں. اور یہ حقیقت ہے، یہی زبان ہے جو بچھڑے ہوئوں کو ملا دے، اور جو یہی زبان ہے جو ملے ہوئوں کو بچھڑ دے، جدا کر دے، علیحدہ کر دے. ٹھیک ہے نا؟ ایک سے جا کر کہا وہ تیرے متعلق غلط رائے رکھتا، اس سے جا کر کہا وہ تیرے متعلق یہ رائے رکھتا ہے، اچھے خاصے دوست لڑ گئے، لڑ گئے نا آپس میں. اور دو لڑے ہوئے روٹے ہوئے ہیں، اس سے کہا یار تم اس سے ملتے کیوں نہیں، وہ تو بڑی محبت کرتا ہے تم سے، وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا، وہ تو تمہارے ساتھ اچھے خیالات رکھتا ہے، تمہارے بارے میں اچھے خیالات رکھتا. بچھڑے ہوئے لڑے ہوئے کو ملا دیا، یہی زبان کا کام ہے نا، اسی زبان نے ملا دیا اور اسی نے الگ کر دیا. اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے، اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے. لوگوں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہی فتنہ ہے، یہی سب سے بڑا فتنہ ہے، جس نے اس پر قابو پا لیا وہ کامیاب ہو گئے. اور یہ حقیقت ہے، آپ دیکھ لیں. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمت نجا، من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی. آپ دیکھ لیں، آپ جتنا بولیں گے کوئی نہ کوئی جھوٹ ضرور نکل آئے گا، اور ہم اتنا بولتے ہیں کہ تھکتے ہی نہیں. میں کئی دفعہ نشست میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ کام کرتے کرتے ہاتھ تھک جائے گا، यार इतना मैंने काम किया मेरा हाथ थक गया, चलते चलते पैर थक गया, इतना मैं चला हूं कि टांगों में दर्द हो, सोचते सोचते दिमाग थक गया, मैंने इतना सोचा इतना गौर फिक्र की सर में दर्द हो गया, ये हो गया, कोई ये नहीं कहता मेरी जबान थक गई, कहा किसी ने? मैं इतना बोला कि जबान थक गई, ये कभी नहीं थकती, इतना सा लोथड़ा है और यही फितना है, इतना सा लोथड़ा यही फितना, इसको काबू कर लो तो कामयाब। अच्छा, काबू करने का तरीका क्या है? खामोश, खामोश रहो, लेकिन मुश्किल यह है कि खामोश भी नहीं रह सकते। अगर दोस्तों में खामोश हैं तो वो पूछेंगे क्या हुआ, खैरियत तो है, आपकी तबीयत ठीक है, आज बोल ले रहे, क्या मसला है? और घर में खामोश हैं तो बेगम ने खामोश रहने देगी, कह रहे क्या किसी से लड़कर आए हो, आज बोल ही नहीं रहे, क्या बात। बुजुर्गाने दीन ने बेहतरीन तरीका बता दिया जबान की हिफाजत का, बेहतरीन तरीका बता दिया खामोश रहने का, क्या वजीफा बता दिया, ये पढ़ो, फजर के बाद ये पढ़ना है तो जोहर के बाद ये पढ़ना है, असर के बाद ये पढ़ना है, मगरिब के बाद ये पढ़ना है, बता दिया। अब अगर एक घंटे आपने सूरह मुजम्मिल पढ़ी, एक मिसाल दे रहा हूं, क्या निरा पढ़ने के लिए कभी आप परेशान हो जाए, या एक घंटे अल्लाह समद पढ़ा या सूरह इखलास पढ़ी, कोई भी वजीफा, तो एक घंटे आप झूठ से बचे या नहीं बचे, गीबत से बचे, चुगली से बचे, किसी की दिल आजारी से बचे, फहज गोई से बचे, सारी चीजों से बचे। जबान मुसलसल अल्लाह के जिक्र में मशगूल, और जब जबान मशगूल है, झूठ गीबत इन तमाम चीजों से बच गए, और जब इनसे बच गए, अल्लाह का जिक्र किया तो जबान में असर पैदा हो गया, जब असर पैदा हो गया दुआ कबूल हो गई, एक चीज में सारी चीज। बुजुर्गान दीन ने रिसर्च की इस पर। अब आपसे कहें झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, चुगली ना खाओ, किसी की दिल आजारी ना करो, फहज गोई ना करो, गालियां ना दो, ये सारी तालीमात है ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की, यही तालीमात और यही बुजुर्गान दीन की। लेकिन अगर ये कहो तो कोई नहीं मानता, कोशिश करेंगे लेकिन मुंह से गाली निकल जाएगी, और बाज लोगों के मुंह पर तो गाली ऐसी है कि जैसे कलमे पढ़ रहे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह कह रहे हैं, इस तरह गाली निकलती, बिल्कुल असबर है। बच्चे को लेकर आते हैं, छोटे बच्चे को, हुजूर ये गालियां दे रहा है, गालियां। मैंने कहा इसने सीखी किससे गाली, ये 4 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा, ये कहां से गालियां दे रहा है, इसके सामने कोई देता होगा, इसने सुनी तो उसने दी ना, नहीं हम तो नहीं देते। और जब उसको डांटा तो गाली देकर ही उसको डांटा, मैंने कहा देख लो अभी जबान पे तो गाली ऐसी जैसे माशाल्लाह कलमा है, तो वो सुनेगा तो देगा ना। तो इसलिए बुजुर्गान दीन ने ऐसा तरीका निकाल दिया, वजीफे में लगा दिया, कहा ये पढ़ते रहो, जब ये पढ़ता रहेगा खुद ब खुद खामोश रहेगा, सारी चीजों से बच जाएगा। ये है जबान की हिफाजत का तरीका, हर वक्त अपनी जबान को जिक्र इलाही में मशगूल रखो, और कोई वजीफा भी ना हो तो दुरूद पाक पढ़ते रहो, जितनी देर पढ़ोगे उतनी देर रहमतें नाजिल होंगी। अल्लाह फरमाते महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर एक मर्तबा कोई दुरूद भेजेगा, मैं 10 मर्तबा रहमतें नाजिल करूंगा, मैं 10 दर्जे उसके बुलंद कर दूंगा, मैं 10 खताएं उसके मिटा दूंगा, मैं 10 नेकियां उसके नाम अमाल में लिख दूंगा। सबसे बेहतरीन वजीफा यही है, और इसके अलावा जो अपने मामूलात हैं आप वो करते रहिए, खुद ब खुद जबान की हिफाजत, खुद ब खुद फहज गोई से महफूज। फर्क यही है हम में और इन बुजुर्गान दीन में, हमने अपनी जबानों की हिफाजत नहीं की, उन्होंने अपनी जबानों की हिफाजत की, हर वक्त जबान को जिक्र इलाही में मशगूल रखा, खामोश रहे, जिक्र करते रहे, करते रहे, जबान में असर पैदा हुआ, जिसके लिए हाथ उठा दिए उसी के लिए दुआ कबूल हो। आज हम रो रहे दुआ कबूल नहीं हो रही, हम कह रहे हैं दुआ कबूल नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अरे जबान की हिफाजत तो करो, फहज गोई तुम कर रहे हो, गालियां तुम दे रहे हो, गीबत तुम कर रहे हो, दिल आजारी तुम कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, फिर कह रहे जबान में असर नहीं, दुआएं कबूल नहीं, कैसे होंगी। इमाम गजाली ने फरमाया आफातुल लिसान, जबान की आफतें यही हैं, जिसने इसको काबू में कर लिया समझ लो वो कामयाब हो गए। और काबू में करने का बहुत अच्छा तरीका यही है कि आप जिक्र इलाही में अपनी जबान को मुसलसल मशगूल रखें। सबसे पहली चीज 5 वक्त नमाज की पाबंदी, उसके बाद ذکر الہی، اس میں کیا ہوگا؟ زبان محفوظ رہے گی. اسی طرح آپ نے بہت سی مہلکات جو ہیں، یعنی جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، احیاء العلوم میں اگر آپ پڑھیں تو اس میں ساری چیزیں آپ نے بیان کی. یہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی، یہ چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کرنے والی ہیں. اگر انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تباہی سے بچ جائے. سب سے بہترین چیز من سمات نجات، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی. بہر صورت ایک بہترین کتاب ہے، اگر اس کو آپ لیں اور اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو اس سے بہت زیادہ ظاہری اور باطنی فوائد آپ کو حاصل ہوں گے. اس میں شریعت بھی ہے، اس میں طریقت بھی ہے، اس میں حقیقت بھی ہے، اس میں معرفت بھی ہے، اس میں فقہ کے مسائل بھی ہیں، اس میں سب کچھ ہے جو امام غزالی نے احیاء العلوم الدین کے نام سے کتاب تحریر فرمائی. اور سب سے بڑی چیز آپ کی روحانیت اس میں شامل. حضرت عبداللہ ابن سعد یافعی اور حافظ ابن اساکر، حافظ زین الدین عراقی نے، ان سب نے، یہ بھی اپنے وقت کے جید صوفیاں ہیں، ان سب نے لکھا ہے کہ احیاء العلوم بھی حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے. ظاہر ہے جب لکھنے والا مقبول ہے تو جو بھی لکھے گا مقبول. اب ہم نے نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی حیات مبارکہ کے اس بحر زخار میں سے چند قطرے آپ کے سامنے پیش کیے وقت کی تنگی کی وجہ. اب آئیے وصال کی طرف. حضرت امام احمد غزالی، جو امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے وصال کا وقت آیا، فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوئے، وضو کیا، نماز ادا کی اور اس کے بعد اپنا کفن منگوایا. دیکھو اللہ والوں کو پہلے سے پتا ہوتا، ہمیں ایک منٹ کا نہیں پتا، وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ اب جانا ہے. بزرگان دین کے نام کے اذکار میں آپ سنتے رہتے ہیں، بشارت دے دی کہ میں اس وقت دنیا سے چلے جاؤں گا. حضرت قطب رباری نے 2 سال پہلے بتا دیا، اشرف المشائخ نے 1.5 سال پہلے بتا دیا. امام احمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے بھائی امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے فجر کی نماز ادا کی، دعا کی، اس کے بعد اپنا کفن منگایا اور اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور زبان سے نکلا کہ جو آقا کا حکم وہ میرے سر آنکھوں پر، جو آقا کا حکم وہ میرے سر آنکھوں پر. یہ کہہ کر لیٹ گئے، اپنے پاؤں پھیلا دیے اور کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو روح پرواز کر گئی. یہ ہے اللہ والے کے جانے کا حال. نہ کوئی جھٹکا لگا، نہ کوئی ہچکی آئی، نہ کوئی تکلیف ہوئی، آرام سے روح پرواز کر گئے. جو آقا کا حکم، کیا مطلب؟ حکم ہو گیا ہوگا کہ بس کام پورا ہو گیا، آ جاؤ ہماری بارگاہ میں. کہا جو آقا کا حکم، ہم تیار. پاؤں پھیلا کر لیٹ گئے اور جب لوگوں نے دیکھا تو یہ تو روح پرواز کر گئی، حضرت کا تو وصال ہو گیا. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. یہ تھے اللہ کے وہ نیک اور برگزیدہ بندے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر دی، ہزاروں لاکھوں بے شمار لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف گامزن کر دی پوری زندگی. اور نہ صرف ظاہری علم بلکہ باطنی علوم کے بھی جامع تھے. جس طرح کہ آپ نے سنا کہ پہلے ظاہری علوم حاصل کیے اور اس کے بعد حضرت شیخ ابو علی فارمدی رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے بعد ظاہر اور باطن دونوں کے جامع ہو گئے اور دونوں کے لحاظ سے ایک بلند مقام پر آپ پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کی مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے. آئیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما. ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔